بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد معجل فرجہم پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے، ان کے مکتب فکر سے وابستہ قرار دیا ہے. ہماری نامعلوم کتنی کوتاہیوں اور لغزشوں خطاؤں کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کی خدمت گزاروں میں قرار فرمائے، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے بہترین جانساروں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو ان کی زیارتوں سے منور فرمائے، آخرت میں ان کی شفاعت و ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے حضور ادا احترام کے لیے، تجدید عہد کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد معجل فرجہم. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر ہدایت کو اس کے کمال پر پہنچایا، اور ہدایت کو کمال پر پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا جس میں خدا کا دین ہمیں رہنمائی نہ دے. انسان کی جتنی بھی مشکلات ہیں جو اس کی خود ایجاد کی بھی نہ ہوں، جن کا تعلق معاشرے سے ہے، جن کا تعلق اس کی ہدایت سے ہے، زندگی سے ہے، اس سب کے بارے میں ہمیں رہنمائی اس دین سے ملنی چاہیے. اس اعتبار سے انسانیت کے جو اہم ترین مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں فہرست کے طور پہ ہونے چاہیے کہ جو انسانی زندگی کے اہم ترین مسائل ہیں وہ کون سے ہیں. اس کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ ان معاملات میں دین کی ہدایت کیا ہے. مثال کے طور پر جیسے میں اس مسئلے کو تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، کیا گاڑیوں کا بننا، ٹرک کا بننا انسانیت کا اہم ترین معاملہ ہے؟ جب گاڑیوں اور ٹرک نہیں بھی تھے زندگی گزر رہی تھی، بن جائیں گے، نہیں بھی بنے کوئی بہت بڑی آفت مصیبت نہیں آئے گی، اس سے بڑے کچھ مسائل ہیں. اگر وہ صحیح ہو جائے یہ بھی صحیح ہو جائے گا، وہ صحیح نہیں ہوئے تو یہ بناتے پھریں گے اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر وہ معاملہ کون سا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ جو دولت بنے گی وہ صحیح تقسیم کیسے ہوگی. آپ دولت کا ڈھیر لگاتے جائیں اور ظلم کرتے جائیں تو ترقی آئے گی کیا؟ نہیں، اسے ترقی نہیں آئے گی. کیا دولت کے ڈھیر لگانے سے انسان کی زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں گی؟ دولت کا ایک انبار لگا ہوا ہے، کسی معاشرے کو سوچئے جہاں پہ پیسہ بہت ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، دولت بہت زیادہ ہے لیکن تقسیم صحیح نہیں ہے. تقسیم صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں لوگ ظلم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے عدل نہیں ہے تو ظلم ہے. جب لوگ ظلم کریں گے تو ظالم چند فیصد سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور جن پہ ظلم ہو رہا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو بہت زیادہ لوگ اگر خوش نہیں ہوئے تو وہ چند فیصد ظالم کب تک خوش رہ پائیں گے؟ تو ان کو کچھ اور کرنا پڑے گا. پھر وہ اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ان مظلوموں کو جن پہ ظلم کیا ہے انہیں کہیں مشغول کریں گے. کہاں مشغول کریں گے؟ ایسے مشغول کریں گے کہ یہ اپنے ظلم کو یہ سمجھیں کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، اسے اہمیت نہ دیں. کہاں مشغول کریں گے؟ فسق و فجور میں، فحشا میں. ایک قوم کو فسق و فجور میں، دوسری قوم کو معاش کی چکی میں. دنیا کی تقسیم یہ ہے، ایک ظالم گروہ ہے جس نے دنیا کی ریسورسز پر قبضہ کیا ہوا ہے، 20% سے کم ہیں جن کے پاس 80% دولت ہے، اور ٹاپ 1% کے پاس 90% سے زیادہ ہے. صرف ایک فیصد کے پاس، ٹاپ 1% کے پاس 90% سے زیادہ ہے. اس کے اسٹیٹسٹکس آپ کہیں جا کے نیٹ وغیرہ پہ سرچ کیجیے گا، بہت عجیب و غریب اسٹیٹسٹکس ہیں، ناقابل یقین. اتنا زیادہ ظلم ہے دنیا کے اندر. یہ جو ظالم طبقہ ہے یہ جانتا ہے کہ نیچے والوں کو پتہ چلے گا تو وہ قبول نہیں کریں گے. اب ان کو نیچے والوں کو کہیں مشغول رکھنا ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ اگر نیچے والوں کو خدا مل گیا تو یہ خود بخود اس ظلم کو قبول نہیں کریں گے. تو دو کام ہو گئے، ایک تو یہ کہ خدا سے دور رکھنا ہے، کیونکہ اگر خدا مل گیا اور صحیح دین مل گیا تو یہ پھر قبول نہیں کریں گے. دوسرا معاملہ یہ کہ زندگی میں کسی ایسی جگہ مشغول رکھنا ہے کہ اس ظلم کے خلاف احتجاج نہ کریں، یہ بھی نہ ہو. بس دین بھی نہیں چاہیے اور بیداری بھی نہیں چاہیے، اویئرنیس بھی نہیں چاہیے. اچھا، اب معاملہ اس دور کا تھا جب کمیونیکیشن نہیں تھی. ایک واقعہ ہوگا، اس کی اطلاع آتے آتے کئی دن لگ جائیں گے، کوئی ٹیلی گرام آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو نہیں آیا. اب تو کمیونیکیشن کا دور ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا دور ہے. آپ کی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے، ود ان منٹس آپ کے موبائل پر ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب کیسے بیوقوف بنائیں؟ تو جب کمیونیکیشن کا دور شروع ہوا تو بیوقوف بنانے کا عمل اسی کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہوا. وہ یہ کہ ڈس انفارمیشن اتنی پھیلا دو کہ اصلی انفارمیشن پہنچ ہی نہ سکے. ڈس انفارمیشن پھیلاؤ. ڈس انفارمیشن میں وہ انفارمیشن بھی ہے جو بالکل غلط ہے، اصل میں انفارمیشن نہیں ہے، اور ڈس انفارمیشن میں وہ انفارمیشن بھی ہے جو صحیح ہے لیکن بالکل فضول ہے، اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اتنی بمبارٹمنٹ کر دو انفارمیشن کی کہ جو صحیح خبر ہے، جو صحیح انفارمیشن ہے، پہنچ ہی نہ سکے، یا پہنچے تو 100 کے اندر، 1000 کے اندر اتنی دفن ہوئی بھی ہو کہ اس کو ڈھونڈنا ہی مصیبت پڑ جائے. یہ ایک کام ہو گیا. دوسرا کام یہ ہو گیا کہ بھائی کچھ قوموں کو نفس پرستی میں لگا دو، نفس پرستی میں لگاؤ. تو مثلا امریکن سسٹم نے اپنی پبلک کو نفس پرستی میں مشغول کیا. ان سے کہا کہ بھائی بے روزگار بھی ہو گئے نا تو اتنے پیسے مل جائیں گے کہ زندگی گزر جائے گی. آسٹریلیا جیسے ملک کے اندر جو بے روزگاری الاؤنس ہے اس میں ہفتے میں ایک دفعہ بدقسمتی سے نشے میں ہونا بھی شامل ہے، بے روزگاری الاؤنس کے اندر. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کو جاگنے کا تو کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہ رہے. بے روزگاری الاؤنس کے اندر ہفتے میں ایک دفعہ نشہ بھی شامل ہے. تو ایک کام، جو اس طرح کے ممالک تھے جن کے پاس کچھ ریسورسز تھیں، انہوں نے تو یہ کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ 80% دولت سمیٹ لو، جو 20% دولت ہے وہ ان کے اندر پھیلا دو، اور ان کو اتنا مشغول کر دو کہ انہیں جاگنے کا ٹائم ہی نہ ملے. مشغول رہیں گے، پیٹرن بنا دو، صبح سے شام تک اس طرح کرنا ہے، شام سے رات تک یہ کرنا ہے، چھٹیوں میں یہ کرنا ہے، سال کی چھٹیوں میں یہ کرنا ہے، معاملہ ختم ہو گیا. مشغول رہیں گے جیسے کوئی، وہاں پہ ایک سیٹ پیٹرن ہے لائف کا. یقین مانیے بعض اوقات تو میں سوچنے لگتا ہوں مشین کی طرح کام کرتے ہیں. ایک سیٹ پیٹرن ہے، آپ یونیورسٹی میں جانے لگیں گے. پہلے یہ تھا کہ یونیورسٹی بھی گورنمنٹ دیتی تھی، اب زیادہ تر ملکوں میں یونیورسٹی کے پیسے گورنمنٹ نہیں دیتی ہے، وہ لون دے دیتی ہے. اچھا، ایک گریجویٹ نے پیسے لے کر گریجویشن کر لیا، یہ لون چکاتے چکاتے اس کو ٹائم لگے گا ابھی، اور اگر ریسیشن آ گیا، جاب نہیں مل رہی ہے، تو پھر تو مارے گئے، یہ لون بہت لمبا ہو جائے گا. دوسرا ہے کہ جاب پہ لگ گیا تو کیا کرے گا، جاب پہ لگ گیا تو اس کی خواہش ہوگی کہ اپنا گھر ہو، وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، گھر مل جائے گا، اس کو مارٹگیج رکھوائے گا، 30-35 سال تک اسی قسطیں دے گا، سیٹ پیٹرن ہو گیا بھائی. جب آپ کمانے کے قابل ہوں گے، اس کے 30-35 سال تک جتنی آپ نے کمائی کرنی ہے وہ ان کاموں کے اوپر خرچ ہوتی چلی جائے گی. آپ کو کچھ ویکیشنز پہ جانا ہوگا، اس میں خرچے ہو جائیں گے، جو بچی کھچی ہوگی وہاں نکل جائے گی. تو کیا ہوگا زندگی کا خلاصہ؟ زندگی کا خلاصہ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک گھر بنا لیا ہے، چند چھٹیاں انجوائے کر لی ہیں، اور آپ دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی زندگی پہ خوش ہیں. ختم ہو گیا معاملہ. جو قومیں یہ کر سکتی تھیں انہوں نے یہ کیا. دوسری قوموں نے کیا کیا؟ دوسری قوموں کے ساتھ یہ کیا کہ نہیں، ان کو یہ بھی نہیں دینا ہے. انہوں نے اسٹڈی کر لیا ہے کہ کس قوم کی نفسیات میں پیٹ بھرے تو بغاوت ہے، اور کس قوم کی نفسیات میں پیٹ خالی ہو تو بغاوت ہے. تو جس قوم کی نفسیات میں پیٹ بھرنے پر بغاوت ہے، اس کا پیٹ خالی رکھنا ہے، کیوں بغاوت نہ کرے. ہم لوگوں کو اس کیٹیگری میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر ان کا پیٹ بھر گیا نا تو یہ بغاوت کریں گے ان کے ظلم کے نظام سے. تو انہیں کیا کرو، ان کو معاش کی چکی میں پیس دو. 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے لگے رہیں کمانے میں، اور جب کما کے باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، مہینے کے آخر آخر کونے کونے مل جائیں، یہ کافی ہے. لگے رہو. اربوں انسان کو اس سسٹم میں انوالو کیا ہوا ہے، اربوں انسان اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب یہاں پر کوئی تو بریک تھرو ہوگا، کہیں تو کوئی جگہ ہوگی کہ نظام ٹوٹے گا. وہ نظام کہاں سے ٹوٹے گا؟ طالب علم ہونے کے ناطے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بھئی اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل یہ مصیبت ہے، یہ جو نظام ہے ظلم کا نظام. خدا اس نظام کو توڑنے کے لیے کیا کہتا ہے، یہ کیسے ٹوٹے گا؟ تو میں جتنا بھی غور کیا کہ بھئی اس نظام کو توڑنے کا دین کے اندر جو بالکل سینٹر پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے، تو مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا وہ سینٹر پوائنٹ قناعت ہے. قناعت، اگر قوم قناعت کو قبول کر لے تو یہ ظلم کا نظام توڑا جا سکتا ہے. اس کی بڑی لمبی ڈیٹیل ہے. چونکہ کیوں ایسے توڑا جا سکتا ہے؟ ایک تو ہم دعویٰ کر دیتے ہیں نا، مثلا بولنے والے ہونے کے ناطے آپ نے دعویٰ کیا اور آپ فارغ ہو گئے. ایک اور معاملہ ہے کہ آپ پیچھے میکینزم بتا سکیں گے کیا؟ یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ کنزیومرزم کے اوپر چل رہا ہے پورا نظام. یہ جو گلوبل سسٹم ہے اس وقت، جتنی مارکیٹ اکانومی فلاں فلاں، یہ سب کنزیومرزم کے اوپر ہے. اور یہ کنزیومرزم ایسی بلا ہے جو آپ کو نکلنے نہیں دے گی، اور اس کی توجیہات اتنی شدید ہیں کہ ہمارا جیسا عام آدمی اگر کوئی مثلا ان کے کسی ایکسپرٹ کے ساتھ یا سیمی ایکسپرٹ کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کا مقلد بن کے باہر نکلے گا. وہ اتنی اچھی اچھی توجیہات اس کو دے گا کہ بھائی یہ جو کنزیومرزم ہے نا، اسی میں زندگی کی بقا ہے. اس کنزیومرزم کو توڑنے کے لیے جو اسلام کا حربہ ہے وہ قناعت ہے. کنزیومرزم سے ترقی نہیں آئے گی، قناعت سے ترقی آئے گی. اب اس کو ہم ایک دعوے کے طور پہ رکھ سکتے ہیں. پہلے کبھی میں اس کو مختلف جگہوں پہ عرض کر چکا ہوں تفصیل سے بھی کسی حد تک، لیکن یہ کہ کبھی انشاءاللہ موقع ملا اور اسلام کے اقتصادی نظام پہ کبھی کوئی بات کرنی کی صلاحیت اور توفیق ملی تو اس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے. اچھا، آپ اس کے اوپر پریکٹس کیسے کریں؟ اچھا، قناعت کے لیے کیا چاہیے؟ دو باتیں ہیں. آپ کیسے پریکٹس کریں گے؟ تو پھر ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا قناعت کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے. قناعت ایسی کوئی آسمان سے اترنے والی صفت تو نہیں آئے گی نا. قناعت کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز چاہیے، جو اسلام کے نظام کا، پورے نظام کا سینٹرل پوائنٹ ہے، وہ ہے کنٹرول. پورے اسلام کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، اس کی عبادات، اس کی معاشیات، اس کی سیاسیات، تمام اسلام کے نظام کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. اور سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ کنٹرول. اگر آپ کے اندر کنٹرول ہے تو آپ تمام فیکلٹیز میں صحیح کام کریں گے، معیشت میں، سیاست میں، معاشرت میں، سب میں صحیح کام کریں گے اسلام کے اندر. اور اگر آپ میں کنٹرول نہیں ہے تو ان تمام فیکلٹیز میں آپ ناکام ہوتے چلے جائیں گے. تو اسی لیے نماز کے ذریعے کنٹرول، روزے کے ذریعے کنٹرول، حج کے ذریعے کنٹرول، ہر بات میں دین اسلام کنٹرول دیتا ہے. اگر معیشت میں یہ کنٹرول کیسے کام کرے گا؟ معیشت میں پہلے کنٹرول، اس کنٹرول کے نتیجے میں قناعت. اچھا، جیسے ہی آپ قناعت کریں گے آپ کو دو چیزیں مل جائیں گی. نمبر ایک، آپ خوش رہیں گے، جو دنیا کا بہت بڑا معاملہ ہے. کہ بھائی انسان خوش کیسے رہتا ہے، پیسوں سے خوش نہیں رہتا، ان سب کو پتہ ہے. جیسے ہی آپ کے پاس قناعت آتی ہے آپ کی زندگی کا ایک معاملہ حل ہو گیا، آپ خوش رہیں گے. نمبر دو، آپ کے پاس اور کام کرنے کے لیے ریسورسز رہیں گے، آپ کے پاس ریسورسز ختم نہیں ہوں گے. اچھا، کنزیومرزم میں کبھی ریسورسز بچتے ہیں؟ کبھی نہیں. آپ کی تنخواہ 40,000 تھی تو خرچہ 45 ہوگا، 50,000 ہوئی تو خرچہ 60,000 ہوگا، پروپورشنلی بڑھتا ہی چلا جائے گا. اچھا، قرض کی مقدار بھی پروپورشنلی بڑھ جائے گی. مثلا 4,000 پہ 10% قرضہ لیں گے ہر مہینے، تو 60,000 ہوئے تو آپ اس کے 10% قرضہ لیں گے، تو وہ کریڈٹ کارڈ کا جو جال ہے وہ آپ کو پھنسائے رکھے گا. پتہ نہیں کیا کریڈٹ فیسلٹیز، کیش لائن، فلاں فلاں، یہ آپ کو باہر نہیں نکلنے دے گا اگر آپ کنزیومرزم کے اندر ہیں. اگر آپ قناعت پر ہیں تو 40,000 کمائی پر خرچہ 40,000 تھا، اور اگر 60,000 کمائی ہو گئی، اب آپ کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہاتھ میں ہے، اب آپ پلاننگ کر سکتے ہیں. لیکن اگر قناعت نہیں ہوئی تو 60,000 آنے سے پہلے 70,000 کا خرچہ لگا ہوا ہوگا، آپ کبھی بھی باہر نہیں نکل پائیں گے. بس اسلام نے جو مقابلہ کرنے کا بنیادی عنصر رکھا، وہ کا کنٹرول سے شروع کرو، جو ہر جگہ کام آئے گا، سیاست میں بھی، معاش میں بھی، معیشت میں بھی، سب جگہ کام آئے گا. پھر اس کنٹرول کی بیس پر قناعت کرو. اچھا، اب قناعت کرتا ہے اور پیسے ہاتھ میں آ گئے، اب اسلام کا ایک اور حکم آتا ہے، وہ یہ کہ تمہاری معاشرتی ذمہ داری بھی ہے. اگر معاشرتی ذمہ داری نہ ہو اور پیسہ ہاتھ میں ہو تو اس آدمی کو ہم کیا کریں گے، کیا بنے گا؟ یہ بنے گا کنجوس. پیسے جمع کر کر کے ان کا بستر بنائے گا اور اس پہ لیٹ کے مرے گا، یہی ہوگا، یہی ہوتا ہے. پیسے جمع کرتے رہتے ہیں، اس کا بستر بناتے رہتے ہیں اور اس پہ لیٹ کے مر جاتے ہیں، یہ کنجوس ہو جائے گا. اگر نیگیٹو سینس میں قناعت کو لیں تو پھر اگر وہ نہیں ہوا اور اکیلا قناعت ہوئی تو یہ کنجوسی بنے گی. اسلام کہتا ہے نہیں، قناعت بھی ہو اور حصے ہمدردی، دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی ہو. اب جب یہ قناعت بھی کرے گا اور ریسورسز ہوں گے اور حصے ہمدردی بھی ہوگی، تو پیسہ کہاں لگائے گا؟ بندوں پہ لگائے گا. اچھا، اب ایک اور سوال ہے، اگر آپ کنزیومرزم کرتے ہیں تو پروڈکشن بڑھتی ہے اور معاش کا پہیہ، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. کنزیومرزم کے جو حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کنزیومرزم کرتے ہیں تو پروڈکشن بڑھتی ہے، معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ہم اس کے مقابلے میں دین سے یہ سیکھ رہے ہیں، تم قناعت کرو، دوسروں کی ضرورت پوری کرو، پھر بھی پہیہ چلے گا، پھر بھی پہیہ چلے گا. اچھا، اس پہیے میں اور اس پہیے میں کیا فرق ہے؟ یہ پہیہ چل رہا تھا 10% کے لیے، اب جو پہیہ چلے گا وہ 80% کے لیے چلے گا. 80% لوگ خوش ہوں گے بجائے 10% کے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سوسائٹی میں سیکیورٹی آئے گی. اگر 10% خوش ہیں اور 90% خوش نہیں ہیں تو سوسائٹی کنفرم انسیکیور ہوگا، انسیکیورٹی آئے گی سوسائٹی کے اندر. اگر آپ نے کنزیومرزم کی جگہ قناعت لے لی اور قناعت کے ذریعے زیادہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو معیشت کا پہیہ تو پھر بھی چلے گا، اب 10% کے لیے نہیں، سب کے لیے چلے گا اور خوشی سب کو ملے گی. ایک اور بہت بڑا بینیفٹ ہوگا، وہ کیا؟ معاشرے کا انٹیگریشن. سوسائٹی میں غریب کو پتا ہوگا کہ امیر میرے لیے کچھ کر رہا ہے، اور امیر کو پتا ہوگا مجھے غریب کے لیے کچھ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے سوسائٹی میں سیکیورٹی بھی بڑھے گی، محبت بھی بڑھے گی، ظلم کم ہوگا، بے احترامی نہیں ہوگی. سب کہاں سے شروع ہو رہا تھا؟ کنٹرول. سب سے بڑا جو ظلم کیا ہے اس کنزیومرزم کے نظام نے، اس نے کنٹرول کے خلاف کام کیا، اس نے کنٹرول توڑ دیا. ان کو بہت اچھی طرح پتا تھا کہ یہ جو نظام بنانے والے ہیں، بہت اچھی طرح ان کو پتا ہے کہاں پہ حملہ کریں گے تو دین کی، دینداری کی بنیاد ہل جائے گی. انہوں نے وہیں پہ حملہ کیا، کنٹرول لے لیا. اچھا، کنٹرول کیسے لیتے ہیں؟ اس پہ ریسرچ بھی ہونی چاہیے، لیکن بہت سادہ سی بات ہے. دین مبین کہتا ہے فلاں جانور کا گوشت مت کھاؤ. کیوں؟ اگر کھاؤ گے تو شہوتیں بڑھیں گی. اچھا، جس کی شہوتیں بڑھیں گی اس کا کنٹرول کیا ہوگا؟ کم ہو جائے گا. خود دین مبین کہتا ہے فلاں لیکوڈ مت لو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تمہاری عقل ختم ہو جائے گی. جب عقل ختم ہوگی تو کیا ہوگا؟ کنٹرول ختم ہو جائے گا. فلاں گیم مت کھیلو، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے تمہیں اپنے مال کے اوپر کنٹرول ختم ہو جائے گا. صحیح، وہ کیا کریں گے؟ اس کے بالکل مقابلے میں جو دین کہہ رہا تھا اس کے خلاف کام کریں گے. تو عین ممکن ہے کہ ہمیں خاموشی سے وہی جانور کھلائیں. کیوں؟ یہ قوم فحشا سے کیوں بچی ہوئی ہے؟ اس کو بھی ڈالو. اچھا پاکستان میں کوئی کنٹرول ہے کہ کھانے میں کیا پڑ رہا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے یہاں پہ؟ ایک سے ایک اسکینڈل آتا ہے یہاں پہ، کچھ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. یعنی باہر تو پھر کہیں ہم سمجھتے تھے کہ بھائی کسی حد تک اطمینان ہے کہ وہاں پر کیس ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہاں تو کوئی داستان ہی نہیں ہے. اور جو باہر جتنا ہم اتنا اطمینان کر رہے تھے، ابھی پچھلے ہی سال یو کے کے بڑے بڑے اسٹورس کے اندر جو گوشت تھا اس کے اندر اسی جانور کا گوشت نکلا، جہاں پہ اتنے کیسز بھی ہو سکتے تھے، بلینز آف ڈالر کے کیسز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، پھر بھی نکلا. نہیں معلوم کتنے مسلمانوں نے کھایا. وہ ایک پورا ڈرامہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس ڈرامے کے اندر جو ہٹ کرنا ہے انہوں نے اس کنٹرول کو ہٹ کرنا ہے. مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. بدقسمتی سے ہم اپنے دوستوں کو یہ تو کہتے ہیں نماز پڑھو، پوری کہانی نہیں سمجھا پاتے. بہت کم دین کے مبلغ ہیں جن کو دین کی یہ کہانی ملٹی ڈائمینشنل سمجھ میں بھی آتی ہے کہ بھائی اگر دین کہتا ہے نماز پڑھو تو اس کا معیشت سے کیا تعلق ہے؟ نماز پڑھے گا تو پھر معیشت کیسے صحیح ہوگی؟ تو وہ ہمیں یہ کہتے رہیں گے، جو بیچارے چھوٹے چھوٹے روشن فکر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا، انلائٹڈ، وہ اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم جیسوں سے ملتے ہیں نا، ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں تم لوگ تو مولوی لوگ، جاہل لوگ، تم کو پتہ ہی کیا ہے. اچھا ہم بھی سننے پہ مجبور ہیں، کیونکہ وہ ہم پہ سب کو دیکھتے ہوئے ایک حکم ڈال رہا ہوتا ہے، اور کسی حد تک وہ بعض لوگوں کے معاملے میں صحیح بھی کہہ رہا ہوتا ہے، تو ہم بھی مجبور ہوتے ہیں کہ اس کی سن لیں بیچارے کی. لیکن صرف اتنا کہنا ہوتا ہے کہ بھائی نہ تمہیں پتہ چلا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، نہ تم کو کسی نے بتایا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتہ. اب تم آ کر یہی کہو گے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ لوگوں کو سلا رہا ہے. جب ہم نے اپنے کام کو شروع کیا کہ سوسائٹی میں اویئرنیس پھیلے، تو ہم نے معنویت پہ اصرار کیا. ایک اسلام آباد گئے، وہاں پہ کام شروع کیا، تو ہم نے معنویت پہ اصرار کیا. ہمارے جو ماشاءاللہ اویئر دوست احباب ہیں، جو معاشرتی طور پر معاشرے کے اندر کام کرنے والے دوست احباب ہیں، وہ ہمارے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی آپ تو لوگوں کو سلا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو جگا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو سلا رہے ہیں. اب انہیں کوئی کیا سمجھائے کہ بھائی جو تم جگا رہے ہو اگر بغیر بنیاد کے جگاؤ گے تو موب سے زیادہ نہیں بنے گا، ایک ہجوم بنے گا، اس سے زیادہ نہیں بنے گا. اگر اس للہیت کے ساتھ یہ جاگیں گے تب ایک صحیح نہضت بن پائے گی. اگر وہ خدائیت نہیں ہوئی ان کے جاگنے کے اندر، تو یہ پہلے دھماکے پہ مارے جائیں گے، یہ سب لوگ پہلی سازش میں نظر ہو جائیں گے. جب تک وہ اسلام پوری طاقت کے ساتھ بنیادوں سے نہیں اٹھے گا، یہ کیسے سنبھال پائیں گے بیچارے؟ یہ وہ کام ہے جو ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ سیاست کی بات کریں، آپ معاش کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، آپ ثقافت کی بات کریں، سب کچھ کریں، لیکن پہلے بنیاد تو صحیح ہو. بنیاد کے صحیح ہونے کے ساتھ ہو، تو جب آپ بنیاد کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. عرض ہوا کہ دین مبین مشکل کو حل کرتا ہے، بنیادی ترین مشکل کو بنیادی ترین حل دیتا ہے. سادہ حل نہیں دے گا، بنیادی ترین حل دے گا. اور خوبصورتی یہ ہے کہ سادہ باتوں میں دے گا، سادہ باتوں میں دے گا. تو مثال کے طور پر بہت سادگی سے اس کو کنٹرول سکھانا ہے اور قناعت سکھانا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ اب دیکھیں کتنا بڑا معاملہ ہے، ملٹی نیشنل کمپنی کی مونوپولی ہے، اور جناب پوری دنیا کے اندر انجسٹس ہے، فائنینشیل سسٹم نے گرفت میں لیا ہوا ہے یہ سارے کام. اب دین کو اس سے لڑنا ہے اور اس کو ایک سادہ سا حکم دینا ہے، تو وہ ایک سادہ سا حکم دے گا. وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کھاتے وقت پیٹ میں تھوڑی جگہ چھوڑ دو. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ملٹی نیشنلز، ان سب سے لڑنے کے لیے کیا حکم ہے بھائی آپ کے پاس؟ کھاتے وقت پورا پیٹ بھر کے نہیں کھاؤ، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دو. اچھا ہم کسی کو یہ سنائے نا کہ یہ حدیث عنوان بصری کے اندر مولا نے یہ کہا تھا، اب وہ ہم سے کہے گا بھائی کہاں آئی ایم ایف پھنسایا ہوا بیٹھا ہے، ورلڈ بینک پھنسایا ہوا ہے، دیکھو اسحاق ڈار بیچارہ کتنا لڑ رہا ہے ان سب سے، اور تم لوگ بیٹھے ہو عنوان بصری میں کہا ہے کہ پیٹ کو تھوڑا سا خالی رکھو. اب اس بیچارے کو کون سمجھائے کہ تم جس کو کہہ رہے ہو نا کہ وہ لڑ رہا ہے وہ اس سے نہیں لڑ رہا ہے, وہ ہم سے لڑ رہا ہے, ہم سے لڑ رہا ہے وہ. اور یہ جو حل ہے یہ وہ حل ہے جس کے بعد وہ سب بے بس ہوں گے. یہاں سے شروع ہوگا. اچھا پیٹ خالی رکھیں گے تو کیا ہوگا, تھوڑا سا کنٹرول آئے گا, کنٹرول آئے گا. جب شکم کے معاملے میں کنٹرول آئے گا تو نظر پہ بھی کنٹرول آئے گا, خواہشات پہ بھی کنٹرول آئے گا, قناعت آئے گی. قناعت آئے گی تو کنزیومرزم سے لڑو گے, کنزیومرزم سے لڑو گے تو ان کی مونوپولی سے باہر آؤ گے, پھر تم ان سے لڑ لو گے. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا کہ تم دین دین کی باتیں کرو گے اور جس دن پہلی ویگو آفر ہوگی اس پہ لیٹ جاؤ گے, پہلی گاڑی پہ لیٹ جاؤ گے, معاملہ ختم ہو گیا. کہاں گیا دین بھائی, تمہاری انقلابیت کہاں گئی, تمہاری دینداری کہاں گئی؟ تم نے تو یہ بھی نہیں پوچھا کہ گاڑی آئی کہاں سے ہے. تم نے کہا ہذا من فضل ربی, آسمان سے آئی ہے, میں کیا کروں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, آپ نے ظلم سے لڑنا تھا, آپ نے مظلوموں کی حمایت کے لیے آنا تھا, اور آپ کی جو اپیئرنس ہے وہ ظالموں سے زیادہ شبیہ ہے. کم سے کم ظاہری اپیئرنس ظالموں سے تھوڑی سی فاصلے پہ کر لو بھائی. میں اپنی زندگی میں ایک بات سوچتا ہوں, یہ حماقت نہیں کروں گا کہ جو ضروری فیسلٹی ہے اسے اویل نہ کروں. جب میں نے کہیں پہ قناعت پہ بات کی تو کسی نے کہا مولانا آپ تو خود لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں. تو میں نے کہا پھر کیا کروں, کیا قناعت کا مطلب ہے ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کرنا ہے؟ یہ کس بیوقوف نے کہا ہے؟ کیا قناعت کا مطلب یہ کہ میں نے گاڑی پہ نہیں بیٹھنا ہے؟ کیا قناعت کا مطلب یہ کہ میں نے موبائل نہیں رکھنا ہے؟ نہیں, یہ نہیں ہے. قناعت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ظالموں کی سی حرکتیں نہیں کرنی ہیں. اگر ظالموں نے اپنا ایک اسٹیٹس سمبل بنایا ہے میں نے وہاں نہیں جانا ہے. ظالموں نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہے 5-star 4-star ہوٹلز, وہاں نہیں جاؤں گا کیونکہ ان کا سمبل ہے یہ. ظالموں نے اپنا اسٹیٹس سمبل بنایا ہے کچھ گاڑیوں کے اندر, وہ نہیں لوں گا. ظالموں نے اپنا اسٹیٹس سمبل بنایا ہے کچھ محلوں کے اندر, وہاں نہیں رہوں گا, اس سے لڑوں گا. باقی یہ کہو کہ میں گھر نہیں بناؤں گا, میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا, میں موبائل نہیں لوں گا, یہ تو پاگل بنا ہے. جب بھی کسی ضرورت کی چیز ہوگی اسے استعمال کروں گا. اب تم اس طرح سے اگر کرنے لگے تو پھر تو ہم وہی سلفیت میں پھنس جائیں گے, محجوریت جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ترک دنیا کے اندر. نہیں, یہ سب نہیں کرنا ہے, عقل مندی کے ساتھ چلنا ہے. تو ان سب کو ڈسٹنگوش کریں اور اس کے بعد اپنے دین کے اوپر اہمیت دیں, دین کی چھوٹے چھوٹے تعلیمات کے اوپر عمل کریں. اب میں ایک اور انسانیت کی مشکل کی طرف تذکرہ کروں گا. وقت تو بعض اوقات جب یہ اشرے کے آخری دن آتے ہیں تو لگتا ہے جیسے آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہوا ہے, شروع کرو نہیں اور وہ گھڑی کہتی ہے کہ بھائی اب معاملہ ختم. اب انسان کے دماغ پہ پہلے ہی پریشر بنا ہوتا ہے کہ ایک ہی دن رہ گیا ہے, دو دن رہ گئے, اور بھی آدھا گھنٹہ پھر گزر گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد وعجل. انسانیت کا ایک بہت بڑا معاملہ ہے, وہ کیا ہے, تھوڑا سا نازک معاملہ, لیڈر کسے بنانا ہے. پوری دنیا کا ہے یہ, ایک حصے کا ہے, پوری دنیا کا معاملہ ہے, لیڈر کون بنے گا. اچھا کوئی ہے جو کہے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں. مولانا نے فرمایا ہر قوم کو حاکم کی ضرورت ہے, ہر قوم کو حکم کرنے والے کی ضرورت ہے, باہر نہیں آ سکتے. جتنا بھی کوئی دعویٰ کرے, کمیونسٹ اور سوشلسٹ جو ایک زمانے میں کہتے تھے ہمیں حکومت نہیں چاہیے, حکومت نہیں چاہیے, بدترین حکومت بنا کے رکھتے تھے, سخت ترین حکومت بنا کے رکھتے تھے. ہر ایک کو حاکم چاہیے اور ہر ایک کے سامنے ایک کوشچن آئے گا, حاکم بنے گا کون, کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر کچھ نشے ہوتے ہیں. لذت کا نشہ ہوتا ہے, دولت کا نشہ ہوتا ہے, اور سب سے گندا نشہ طاقت کا نشہ ہوتا ہے. یہ نشہ سب سے گندا ہے, روایتوں کے اندر ریفلیکٹ ہوا ہے کہ طاقت کا نشہ سب سے گندا نشہ ہے. اچھا جب بھی آپ کسی کو لیڈر بناتے ہیں, حاکم بناتے ہیں, اس میں طاقت آپ کو لگانی پڑتی ہے, دینی پڑتی ہے اسے. اچھا اب ایک مشکل یہ ہے کہ بنانا بھی ہے, دوسری مصیبت یہ ہے کہ اس کو طاقت بھی دینا ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ یہ کرپٹ کرتی ہے, یہ اٹھا کے پھینک دیتی ہے. اب اس پرابلم کو سولو کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے دین نے, اس سے پہلے کہ اللہ کے دین پہ جاؤں, دنیا کے نظاموں نے کیا کیا رکھا؟ کسی نظام نے رکھا کہ بھائی ایسا ہے, اگر گریجویشن نہیں کرے گا نا تو اس کو لیڈر نہیں بنایا جائے گا. اچھا, کوئی گارنٹی ہے کہ گریجویٹ اچھا لیڈر ہوگا؟ کوئی ہے گارنٹی؟ یعنی گریجویٹ اچھا انسان ہوگا, یہ گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ نہیں, قطعاً نہیں ہے. ہم لوگوں نے جو مختلف حل دیکھ لیے ہیں دنیا کے اندر, مثلا کسی نظام نے کہا کہ بھائی دیکھو لیڈر جو بنیں گے نا وہ ووٹ سے بنیں گے, جس کو زیادہ ووٹ مل گئے وہ لیڈر بن جائے گا. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر لوگ غلطی پہ متفق ہو گئے, پھر دنیا کے ابھی ہم کتنے ممالک ایسے ہیں جس میں اکثریت رائے سے انہوں نے بشریت کے شرماور ترین جرم کو پاس کر دیا کہ ہاں یہ جائز ہے. لو ووٹ سے ہی تو ہوا, پھر ووٹ سے ہوا نا. ووٹنگ پروسیس کی کیا سینکٹیٹی ہے, کیا تقدس ہے اس کا؟ پھنس گئے ہم لوگ. اچھا, اب کسی نے نظام یہ رکھا کہ بھائی ایسا ہے بادشاہ کا بیٹا بادشاہ ہوگا, وہاں ایک اور مصیبت آ گئی. بادشاہوں کی جو ڈائنیسٹیز چلیں, ان کے جو سلسلے ہائے بادشاہت چلے, تو اس نے تو ایک سے ایک مصیبت ڈال دی سب کے سر کے اوپر. سب نے توبہ کی کہ بھائی یہ نہیں چاہیے. تو ہزار سال سے زیادہ تو یہ بادشاہوں کے سلسلے دیکھ دیکھ کے لوگ پاگل ہو گئے. اب انہوں نے سب بادشاہتوں سے ہاتھ کھینچ لیے, سوائے ایک دو عقل مند رہ گئے ہیں انگلینڈ وغیرہ کی طرح, کہ جو ان کو نمائش کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لے گئے سی پچھلے کی. کیا کریں اس کے لیے؟ بہت خوبصورت جگہ وہ ہے جب خدا اپنے نبی کو اعلان کرنے کے لیے داستان سناتا ہے. بہت خوبصورت جگہ وہ ہے, جا کے دیکھیں یہ جو خدا متعال اپنے بندے کو یہ اسٹیٹس دینے لگتا ہے, اس میں کیا کیا دیکھتا ہے, اس میں کیا کیا دیکھتا ہے. اب ایک خوبصورت سا نقطہ, اب پتہ نہیں خوبصورت ہے نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. اگر تھوڑا سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اوپر غور کریں, تو حضرت شعیب کی سرپرستی میں تربیت میں آنے سے پہلے قوی اور امین تھے. ان خاتون نے کہا تھا ان خیر من استاجرت القوی الامین, قوی اور امین, ایفیشنٹ پاورفل اور امانت دار, یہ دو ان کے اندر تھی. دس سال حضرت شعیب نے کیا دیا ہے؟ کوئی ایسی چیز دی ہے کہ اس کے بعد اعلان نبوت کی اجازت مل گئی ہے. صحیح, یہ تیسرا کمپوننٹ ہے جو ہمیں اپنے مینیجرز کے اندر چاہیے. حضرت موسیٰ پہلے ہی اس سے ہمدردی رکھتے تھے, ورنہ ان خواتین کی مدد کے لیے نہ جاتے, نہ اپنے اس قوم بنی اسرائیل کے بندے کی مدد کے لیے جاتے. بہت ساری کوالٹیز پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر تھیں. خدا نے دس سال کس بات پہ اور لگوائے, کس بات پہ اور لگوائے؟ ایک عجیب معاملہ ہے. کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں بکریاں چرائیں تھیں؟ نہیں. اور خدا کے نبی نے روایت فرمائی کہ ہر نبی نے بکریاں چرائیں. اچھا, عجیب بات یہ کہ وہ حضرت شعیب کے پاس آئے تو پھر بکریاں چرائیں. صحیح ہے, کیا یہ ٹریننگ کا کوئی حصہ ہے کیا؟ ہاں, مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, لیڈرشپ کی ٹریننگ کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ بے عقل جانوروں کو چرا کر دیکھے کہ یہ کام ہوتا کیسے ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. قوی و امین پہلے بھی تھے, ایفیشنٹ پاورفل اور امانت داری ان کے اندر, آنیسٹی, یہ سب پہلے سے تھا. ایک چیز کی کمی تھی, وہ کیا؟ اب احترامات کے سارے احترامات کے ساتھ, وہ جو تحمل ہے جو ایک لیڈر کے اندر بہت ضروری ہے, اس کے اندر پرابلم آ گئی تھی. کیوں یہ پرابلم تھی, کیسے سالو ہونی تھی, کس لیول کا تحمل چاہیے ہوتا ہے؟ ہم جیسے لوگ بولنے کے لیے فوراً بول سکتے ہیں, تحمل کی کمی تھی. اصلاً جس تحمل کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں ہم اگر جائیں تو ہماری کوئی ہڈی نہیں بچے گی. ہم اس تحمل کی بات کر رہے ہیں, کوئی سادہ تحمل کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ کس تحمل کی بات ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک قوم کو جب آپ لے کے چلتے ہیں تو وہ قوم آپ کو کچل دیتی ہے, آپ چکنا چور ہو جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے تختیاں پٹخیں اور اپنے بھائی کے بال کھینچنا شروع کر دیے, تو قوم تو لیڈر کو باولا کر دیتی ہے, پاگل بنا دیتی ہے. اتنا سخت ٹائم دیتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی غصے میں آ گئے اور اپنے بھائی کے اوپر گرفت کی کہ یہ کیا کیا، اور اصل میں بھائی نے تو بیچارے نے کچھ نہیں کیا تھا، کیا تو قوم نے تھا. اس کے لیے ٹریننگ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس ٹریننگ سے گزار دیا گیا. اچھا، یہ بکریاں چرانے میں لیڈرشپ کا کیا تعلق ہے؟ اور کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب سب لوگ بکریاں چرائیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں. پہلے میں کافی بدنام ہوں بکریوں کے معاملے میں، تو اب اس سے زیادہ بدنامی کیوں لوں گا؟ یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک کوالٹی چاہیے ہوتی ہے. وہ کوالٹی کیا ہے؟ اللہ کے نبی اس کو اس طرح سے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جب یہ بکریاں چراتے ہیں تو وہ جو بے جان بے عقل جانور ہے، وہ اپنے چلانے والے کو بھی بعض اوقات اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے. وہ یہ ہوا کہ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی اور وہ بھاگنا شروع ہوئی، اللہ کے نبی بھی پیچھے پیچھے گئے اس بکری کو پکڑنے کے لیے، وہ بکری اور تیز بھاگی، اللہ کے نبی اور تیز بھاگے، بہت بھگایا اس نے اللہ کے نبی کو، وہ بہت بھاگتے رہے اور آخر میں جا کر جب بکری کو پکڑا تو اس کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ تو سمجھ رہی تھی میں تجھے نقصان پہنچانا چاہ رہا، مجھے پتا تھا اگر میں چھوڑ دوں گا تو مر جائے گی، میں تو تجھے بچانا چاہ رہا تھا. یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. قوم پتھر برسائے گی اور وہ یہ کہے گا تم سمجھ رہے ہو میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارے باپ سے زیادہ تمہارے لیے شفیق ہوں. یہ نبی ہے، یہ امام ہے. اس کے لیے بہت کچھ چاہیے، بہت کچھ چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اس دور سے گزر گئے اور وہ جو چیز تھی وہ تیار ہو گئی ان کے لیے. اور اس الہی عنصر کو اب آپ ایڈ کر لیجئے. اچھا، اس کے لیے سوائے خدا کے خاص لطف کے کوئی اور راستہ نہیں ہے، سوائے یہ کہ خدا لطف و کرم کرے، ورنہ ہم اور آپ ایک ذرا سی معمولی سی بدمزگی کے اوپر نعوذ باللہ اپنے بچے کو بھی برا بھلا کہہ دیتے ہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جو بڑی بڑی چیزوں کے اوپر بھی اپنی قوم کو بددعا نہیں کر رہا ہوتا، سنبھالتا ہے، کہتے ہیں نہیں میری قوم ہے، مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے، تحمل دکھاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اس الہی عنصر کو اپنے اندر رکھ کر، پھر خدا کے سامنے پہنچے اور خدا نے کہا کہ اب تم جاؤ اور فرعون سے لڑو. تو وہ الہی عنصر جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ چاہیے. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی کام کریں تو جو پہلا عنصر ہمیں چاہیے ہوگا وہ یہ والا الہی عنصر ہوگا. میں اس کو تحمل نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو صبر نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس کو الہی عنصر کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سادہ تحمل نہیں ہے، یہ بہت بڑے تحمل کی بات ہو رہی ہے، یہ خدا کی طرف سے نصیب ہو جائے تو بات ہو رہی ہے. اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہی اللہ نے ان سے کہا یہ کرو یہ کرو یہ کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی چیز کیا کہی؟ رب اشرح لی صدری. ان کو پتا تھا کہ میں جس ٹریننگ سے گزرا ہوں اس کے باوجود یہ کام مشکل ہے، یہ کام آسان نہیں ہے. تو خدا سے کہا خدا ہے ایک لفظ نہیں کام، خدا ہے میں کروں گا یا نہیں کروں گا؟ کہا خدا میں کروں گا، لیکن کیا؟ رب اشرح لی صدر، میرے سینے کو وسیع کر، مجھے شرح صدر دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا، میں نہیں کہنا چاہ رہا، اس کو ذرا سا سنبھال کے مجھے کہنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ یہ کام اتنا غصہ دلوا دیتا ہے بعض اوقات کہ تختی پھینک دی. اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے وہ پہلے سے خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا میرے دل کو وسیع کر دے ورنہ میں تختیاں بھی پھینک سکتا ہوں بعد میں. یہ ہوگا، مصیبت کا کام ہے. آپ اور میں قطعاً نہ سمجھیں ایک مسجد کا پیش امام ہونا بھی آسان ہے، یہ بھی آسان نہیں ہے. نبوت امامت تو خیر معصوم کا کام ہے، معاشرے کے اندر سامنے آ کر کچھ کرنا یہ آسان نہیں ہے. اگر دین کی تبلیغ یہ ہوتی نا کہ آپ اونچی جگہ پہ بیٹھے ہیں سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ نے ایک گھنٹہ بولا اور گھر چلے گئے، تو پھر اتنا ثواب نہیں تھا اس میں. اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جس کی مشکل ہے وہ اتنی بڑی مشکل نہیں ہے. دین کی جو اصلی مشکل ہے وہ یہاں سامنے نہیں ہے جس میں سب کچھ صحیح ہے، یہ پیچھے ہے اور وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے آپ کے لیے وہ جھیلنا. عرض کر رہا ہوں بہت مصیبت کا کام ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا بھائی تم کو اب لیڈرشپ دکھانی ہے، تو انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، کام میرا بہت مشکل ہے، خدایا میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، خدایا میری زبان میں گرا ہے اس کو کھول دے. ایک بہت خوبصورت نقطہ ہے یہاں پر، پھر میں کہوں گا مجھے خوبصورت لگ رہا ہے، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، وَأَهْلُ لُغْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، وہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. صحیح ہے. کتنی چیزیں مانگی؟ چار چیزیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تین برائیاں کس میں ڈھونڈی ہیں؟ اپنے اندر. حضرت موسیٰ نے تین کمی اپنے اندر ڈھونڈی اور اپنی قوم کے اندر ایک کمی. یہ لیڈر کی خاصیت ہے. لیڈر اپنی قوم کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو صحیح کرتا ہے، کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا خدایا میرے دل کو وسیع کر دے. کس کے لیے مانگا؟ اپنے لیے. کہا میرے اندر ایک کمی ہے، اس کو صحیح کر. یسر لی امری، میں مشکل کاموں کے اندر پھنستا ہوں، مشکل آ سکتی ہے، خدایا میرے کام کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، میری گرہ کو کھول دے. تو یہ کیوں نہیں کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، خدایا جس قوم کی طرف تو مجھے بھیج رہا نا، یہ قوم انتہائی نااہل ہے، اس کو صحیح کر دے. نہیں، انبیاء کا کام یہ نہیں کہ اپنی قوم کے اندر منمیخ نکالے. انبیاء کا کام یہ ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، قربانی کے لیے پیش کرتے ہیں، اپنی قوم میں برائیاں نہیں نکالتے. خدا کے سامنے نہیں کہا خدا ہے جس بنی اسرائیل کے سامنے تو بھیج رہا ہے نا، یہ دنیا کے ناشکر ترین قوم ہے، یہ کہاں بھیج رہا ہے تم نے. اب ان کی کوئی برائی تذکرہ نہیں کی. اب تصور فرمایا انبیاء کے کام ہے، چار چیزیں مانگی اور تین کس کی تھیں؟ میری کمی صحیح کر دے. آخری بات کیا کہی؟ یفقہوا قولی، وہ لوگ میری بات سمجھ جائے. یعنی کیا؟ شاید اوروں کی بات سمجھ جاتے ہوں، میری بات نہ سمجھتے ہوں، ایسا کر دے کہ وہ میری بات سمجھ جائیں. اب بھی ان کے اندر کوئی برائی نہیں نکالی، جبکہ بنی اسرائیل ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دینے والی قوم تھی، لیکن اپنی قوم میں برائیاں نہیں نکال رہے. یہ انبیاء کا ایک طریقہ کار ہے، نہیں کہ وہ نہیں جانتے اپنی قوم کو، بہت اچھی طرح جانتے ہیں اپنی قوم کو، لیکن اس طرح دیکھتے ہیں معاملے کو. اب آپ تصور کیجئے گا، اگر ہم سے کوئی پوچھے بھائی یہاں اس معاشرے میں کیا خرابی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ میں اگر مولوی ہوا تو میں کہوں گا لوگ برے ہیں، اور آپ عام لوگ ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ سب مولوی برے ہیں. اور مولوی اور لوگ مل کے کہیں گے پڑھے لکھے برے ہیں، اور یہ سب مل کر کہیں گے انڈسٹریلسٹ برے ہیں، یہ پیسے والے برے ہیں. بھائی تو یہاں پہ اچھا کون ہے؟ سبھی برے ہیں. ہاں ایک بات ہے، سب تھوڑے تھوڑے برے ہیں، سب تھوڑے تھوڑے اچھے ہیں. ریئلائز کرو، آپ اپنی خامیوں کو دیکھو اور دوسروں کی خوبیوں کو اپریشیٹ کرو. آسان ترین کام یہ، ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں اور دوسروں کی خوبیوں کو اور اوپر لے کر آنے کی کوشش کریں، اس کو اپریشیٹ کریں کہ ہاں بھائی اس کے اندر یہ خوبی ہے. انبیاء کا کام ایسے نظر آتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ان واقعات سے ہمیں سیکھنی پڑیں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عمل کو انجام دے رہے ہیں، کس طریقے سے اللہ کے سامنے بیہیویئر، کس طریقے سے وہ خدا متعالیٰ کے سامنے اپنی قوم کو پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اس مختصر کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانا ہے، اور ظاہر ہے کہ کل اس سلسلے کا یہاں پہ آخری دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، اور اب یہاں پر بہت خوبصورت ایک کام ہے. پتہ نہیں کیوں بار بار میں خوبصورت کہہ جا رہا ہوں، اس کے بعد میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے، شاید نہ ہو. اور اس کی وجہ یہ ہے، جو چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں آئے ہیں فرعون کے، اب کیا ہے؟ اب دو لیڈرز کا ٹکراؤ ہے. ایک دنیا کا بنایا ہوا لیڈر ہے، ایک خدا کا بنایا ہوا لیڈر ہے. یہ بڑا خوبصورت ٹکراؤ ہے. اب اس میں کیا ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں؟ ہمیں ڈھونڈنا یہ پڑے گا، یہ تھوڑا سا اس کو سیکولر ٹرمز میں دیکھتے ہیں، یہ جو فرعون ہے یہ اپنا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا سمجھتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا سمجھ رہے ہیں. فرعون کو بھی اپنی کوئی ویکنیس پتا ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے میرے اوپر حملہ کہاں سے ہو رہا ہے. صحیح ہے، یہ دونوں کیسے لڑ رہے ہیں، یہ دونوں کس طرح اپنے کام کو کر رہے ہیں. یہ جو میں نے پہلا پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیا، فرعون کی مینٹیلٹی میں اس کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہ کیا ہے، اس کے سارے پوائنٹ آف اسٹرینتھ دنیا کی طاقت ہے. فرعون جو کچھ سوچ رہا ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی طاقت. میرے پاس آرمی ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس درباریوں کا ایک ہجوم ہے، اور یہ درباری پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے کافی ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس پوائنٹ آف اسٹرینتھ میں کیا ہے؟ صرف خدا اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر خدا کے سوا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ گرد و خاک اٹھائے ہوئے. بعض روایات نے اس ماحول کو بیان کیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لائے، سفر کی گرد کے ساتھ، پاؤں میں جوتے بھی صحیح نہیں تھے، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اور یہ وہ کل ریسورسز تھے جس کو لے کر اللہ کا یہ نمائندہ دربار میں کھڑا. اور دربار کیا ہے؟ دنیا کا مجلل ترین دربار، یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے دور کا نعوذ باللہ کوئی فقیر آدمی جا کر ورلڈ ٹریڈ سینٹر جیسی بلڈنگ کے سامنے کھڑا اور سوچے یہ کس کی ہے. اور میں تو فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس حلیے میں اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تو قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، تو روایات کے مطابق اس نے ایک قہقہ مارا، قہقہ لگایا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر حضرت موسیٰ نبی نہیں ہوتے تو اس قہقہے کے بعد گھر واپس جا چکے ہوتے. یہ کہ وہ کھڑے رہے اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ نبی ہے، اس کے پاس دفاع کے لیے خدا ہے. ورنہ آپ ذرا تصور کیجئے، ذرا سا اس منظر کو سوچئے اور اپنے آپ کو رکھیں یہاں پہ. فرعون کے دربار میں گئے، کس منظر کے ساتھ دربار ہے؟ ایک آدمی چرواہا لاٹھی ہاتھ میں ہے، وہ وہاں پہ آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اس سے کیا درس سیکھ سکتے ہیں ہم لوگ؟ تھوڑا سا آخری پوائنٹ جو اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ اپنے اندر اپنا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مثلا، میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا میرے دماغ پر بھی تھکاوٹ سی آ رہی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہر روز میں نہیں پیتا تھا تو آج میں نہیں رکھا، بالکل صحیح کیا، ضائع نہیں ہونا چاہیے تھا. تو جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا، مثلا آپ ایک دن بیٹھے ہیں ایف ایکس جیسی گاڑی میں، آپ کے کپڑے بہت رف ہیں، صحیح ہے، اور دوسرے دن بیٹھے ہیں آپ دنیا کی مجلل ترین گاڑی میں. مجلل کا مطلب ہوتا ہے بڑی خوبصورت، وہ میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، تو اس ٹائپ کی ایک گاڑی کے اندر، صحیح ہے، اور آپ نے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک پہنے ہوئے، فلاں برانڈ کی وہ لگائی ہوئی ہے، فلاں برانڈ کے وہ پہنے ہوئے ہیں، وہ سب چیزیں جو دنیا میں ہوتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی میں فرق تو نہیں آتا؟ اگر آتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہی ہے جو فرعون کا ہے. میرا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہی بن گیا جو فرعون کا تھا، اب میں فرعون سے لڑ سکتا ہوں؟ اب تو میں اور وہ ایک معنی میں دوست ہو گئے نا. یہ پوائنٹ ہے جو پک کرنے کا ہے لائف کے اندر. میں اپنے اندر اپنے کاموں میں پوائنٹ آف اسٹرینتھ کسے دیکھ رہا ہوں؟ اگر انہی چیزوں کو پوائنٹ آف اسٹرینتھ دیکھ رہا ہوں جس کو فرعون دیکھتا تھا، میں پھر فرعون سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ کبھی لڑ ہی نہیں سکتا میں، مجھے ہمیشہ اس کے سامنے جھکنا پڑے گا. کیوں؟ جس کو میں پوائنٹ آف اسٹرینتھ سمجھ رہا ہوں پھر وہ دوسروں میں زیادہ ہے، پھر وہ دوسروں میں زیادہ ہے. مثلا اگر میرا پوائنٹ آف اسٹرینتھ بھی میری گاڑی ہے، میری دولت ہے، تو وہ میرے پاس زیادہ ہے یا کفر کے پاس زیادہ ہے؟ کفر کے پاس زیادہ ہے. اگر میرا پوائنٹ آف اسٹرینتھ بھی طاقت ہے، وہ میرے پاس زیادہ ہے یا کفر کے پاس زیادہ ہے؟ کفر کے پاس زیادہ ہے. تو کبھی بھی میں اس سے نہیں جیت پاؤں گا، بلکہ ہمیشہ کیا ہوگا، میرے اندر اعتماد ہوگا ہی نہیں اصلا. اچھا، دشمن آپ کے اور میرے انالیسس سے، نفسیاتی تجزیے سے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ کیا ہے. وہ کیا کریں گے؟ سادہ سے ایک کام کریں گے، اگر یہ آدمی ایسے جلسے میں جاتا ہے جہاں شان و شوکت ٹپک رہی ہوتی ہے تو اس کا بیہیویئر کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ اور اگر یہ آدمی ایسی جگہوں پہ جاتا ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ تھوڑا سا بھی ڈفرینس دیکھا نا، وہ پک کر جائیں گے، اچھا اس کا مطلب ہے اس کے لیے یہ مسئلہ ہے. اب بہت سادہ سا کام کریں گے، وہ اس کے مقابلے میں ایک ایسا بندہ بھیجیں گے جو اس سے 10 گنا زیادہ طاقتور ہوگا. اچھا اب جیسے اس بندے کو لے کر آئیں گے سوسائٹی کے اندر، اب کیا ہوگا؟ یہ سمجھ رہے ہیں میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو بندہ خدا ہے یہ سمجھ رہے ہیں میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، اندر سے اس کا پوائنٹ آف اسٹرینتھ وہی دولت ہے، طاقت ہے، صحیح ہے. اچھا یہ نسبتاً بہتر آدمی ہے، آدمی بہتر ہے، دوسروں کے مقابلے میں بہتر آدمی ہے، دشمن نے اس کو پک کر لیا کہ بھائی یہ آدمی ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ یہاں نہیں ہونا چاہیے، چونکہ نسبتاً بہتر آدمی ہے اس کو تو یہاں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس سے لڑنا کیسے ہے؟ اس سے لڑنا ایسے ہے کہ اس کا انالیسس کرو، اس کی ویکنیس کہاں پر ہے. اچھا ویکنیس انہوں نے پکڑ لی کہ اس کی ویکنیس ہے دولت، یہ اپنا پوائنٹ آف اسٹرینتھ دولت کو سمجھ رہا ہے، لالچی نہیں ہے لیکن دولت پر طاقت پر اعتماد کرتا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، بس انہوں نے سمجھ دیا. اب وہ کیا کریں گے؟ اس کے پیرلل ایک اور بندہ کھڑے کریں گے جس کے پاس اس سے زیادہ دولت ہوگی. اب یہ جس چیز کو اپنی پوائنٹ آف اسٹرینتھ سمجھ رہا تھا وہ پوائنٹ آف اسٹرینتھ اس کے اپوننٹ میں زیادہ ہے، اب اس کا اعتماد رہے گا؟ اندر اندر اس کا اعتماد ختم ہو گیا. اور کسی اپوننٹ کو گرانا ہو تو اس کا پہلے اعتماد کی ہوا نکال دو، باقی تو وہ خود ہی شکست کھا جائے گا. پہلا کام یہ کریں دشمن سے لڑتے وقت، اس کا کانفیڈنس شیک کر دیں، اعتماد میں ہار دیں. اعتماد میں ہار گیا نا، باقی داستان تو ویسے ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ جیسے ہی اعتماد جاتا ہے جو ریسورسز ہوتی ہیں وہ بھی بیکار ہو جاتی ہیں، وہ اس کو یوز ہی نہیں کر پاتا. یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہر ٹاپ لیول کی باکسنگ کے اندر ہوتا ہے، ہر ٹاپ لیول کی پولیٹیکل نیگوشیشنز کے اندر ہوتا ہے، انٹرنیشنل نیگوشیشنز کے اندر ہمیشہ یہ پوائنٹ ہوتا ہے. وہ کیا؟ ٹیبل پہ بیٹھنے سے پہلے سامنے والے کا اعتماد کھینچ دو، یہ ٹیبل پہ ہارے گا، ختم ہو گیا معاملہ اس کا. آپ جا کر جو ٹاپ لیول کی نیگوشیشنز ہوئی ہیں ان کو جا کے تھوڑا سا آبزرو کریں. مجھے کبھی موقع ملا تو میں جنوا گیا تھا، جنوا گیا اور جا کے جو ان کے اقوام متحدہ کے یہاں وہ ہالز تھے جہاں پر دنیا کے ٹاپ لیول کے ڈسکشنز ہوتے ہیں، اس کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی کہ بھائی وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد بکس وغیرہ کے ذریعے سے پڑھی تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو پاکستانی ڈیلیگیشنز ہارتے تھے، ہمیشہ ہار جاتے ہیں، یہ کیوں ہار جاتے ہیں؟ ان کا اپوننٹ ان کے ساتھ ڈسکشن شروع کرنے سے پہلے ان کے بیلون کی ہوا نکال دیتا ہے. اچھا ان کی بیلون کی ہوا کیسے نکال دے گا؟ اس کو چھوٹا سا ایک اشارے میں بتا دے گا کہ تمہاری جو فلاں ویلتھ فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے نا خاموشی سے، وہ ہمیں پتہ چل گئی ہے. اب ان کے اوسان ویسے ہی خطا ہو جائیں گے کہ بھائی میری ویکنیس اس کو پتہ چل گئی ہے. یا مثال کے طور پر اگر طبیعت میں لالچی ہے نا تو اس کو تھوڑا سا ہنٹ یہ دے دے گا کہ فلاں چیز بھی آپ کی ہو سکتی ہے. گئے؟ اب کس کے اندر وہ خدائی طاقت ہے کہ اس سے لڑے؟ یہ ہار جائیں گے. اب ادھر دیکھیے، بالکل برخلاف، ایرانی ڈیلیگیشن اقوام متحدہ کے لیول پر ملنے کے لیے گیا، یا مثال کے طور پر ایک ملک کے صدر سے ملنے گیا، جو بندہ تھا وہاں پر ان میں سے ایک نے بتایا، کہنے لگا ہم ملنے گئے، ملنے گئے، اس نے بات چیت شروع کی. ایجنڈا میں خدا نہیں تھا کہ خدا پہ بات ہوگی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی جمہوری اسلامی کا کوئی ڈپلومیٹ بھی جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ فلسفی آیا ہے، تو اس سے باتیں ایسی کرتے ہیں. وہ ٹاپ لیول کا فیڈل کاسٹرو تھا، کیوبا کا فیڈل کاسٹرو، کمیونسٹ ملک کا اتنا بڑا لیڈر، وہ بیٹھا، اس نے بات کرنا شروع کی. اس نے آدھے گھنٹے کا ڈسکشن تھا، آدھے گھنٹے کا ٹائم سلاٹ ان کو ملا ہوا تھا، اس نے بات شروع کی، فوراً خدا پہ آ گیا. کہنے لگا خدا کے بارے میں تم لوگ کیا بولتے ہو؟ اب جناب ڈپلومیٹس حیران ہیں ایرانی کہ بھائی اب اس سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیوبا سے تعلقات اس زمانے میں خراب بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور اگر خدا کے معاملے پہ اس سے بات کرنی ہے تو اس کو بہرحال اکھاڑ کے پھینکنا بھی ہے، یہ تو کمیونسٹ ہے. تو اب اس سے کرنی ہے نہیں کرنی؟ تو وہ جو دو تین بیٹھے تھے، انہوں نے ایک بہت قابل آدمی ہے ڈاکٹر لاڑی جانی، یہ چند بھائی ہیں ان میں سے ایک، وہ انہوں نے کہا نہیں کرنی ہے. اب یہ کہ یہ خدا پہ بات کرے اور ہم پھر بھی نہ کریں یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اب کرنی ہے صاحب, کرنی ہے تو اس کے ساتھ لگ گئے. اب اس سے بات کی تو اس کو اندازہ ہوا کہ بھائی یہ فلاسفیکل کیلیبر ہے, یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, ہم ان کو ڈپلومیٹ سمجھ رہے ہیں. یہ اس نے بات کرنا شروع کی, بات آگے چلتی چلی گئی, بات آگے گئی, کافی دیر ہو گئی. اب اس نے اپنے اپائنٹمنٹس کینسل کرنا شروع کیے. اب یہ ٹیم اپنے کانفیڈنس میں بیٹھی ہوئی ہے, نہیں ہمیں سب پتہ ہے, ہم خدا کو جانتے ہیں, ہم اس سے بات کر سکتے ہیں. اس کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچانک پتہ چلا کہ نماز کا وقت آ گیا. فیڈل کاسٹر سے کہا کہ سر ڈپلومیٹک مینرز ختم, ہم نے نماز پڑھنی ہے. ختم. کانفیڈنس نہیں ہوتا نا تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے. کہا بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے, اس سے زیادہ میٹنگ نہیں کر سکتے. فیڈل کاسٹرو پہلے تو وہ ایک دم جھٹکے میں آ گیا کہ ابھی میرے ہی ملک کے اندر آئے ہوئے ہو اور میں یہاں کا صدر ہوں اور یہ میرے لیے اپائنٹمنٹ طے کر رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. پہلے تو وہ جھٹکے میں آئے, پھر اس نے بھی بڑائی دکھائی. اس نے ان سے کہا کہ دیکھو میں اپنا آفس خالی کر کے جا رہا ہوں, تم یہیں نماز پڑھو. کہیں بھی بھیج سکتا تھا کہ برا اپنے سیکرٹری کو بلاتا, کہتا ان کو لے جاؤ ان کو نماز پڑھنے, کسی کونے خدرے میں پڑھا دو. نہیں, اس نے اس کانفیڈنس کی رسپیکٹ کی. اس نے کہا میں اپنا آفس چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم لوگ نماز پڑھو, میرے آفس میں پڑھو. یہ کمیونسٹ لیڈر ہے, یہ خدا کو نہیں مانتا ہے. یہ کانفیڈنس کی قیمت ہے. اگر لیڈر کے اندر یہ کانفیڈنس نہیں ہے نا, وہ پہلے جھٹکے میں ختم ہو جائے گا. یہ الہی کانفیڈنس چاہیے. اس میں اور تکبر میں بہت فرق ہے, اس میں اور خود پسندی میں بہت فرق ہے. یہی ایرانی ڈپلومیٹ جن کے اندر یہ خدائی اسپرٹ ہوتی ہے, ان میں سے ایک کی ایک ٹانگ مصنوعی ہے, لیکن جب بھی وہ کہیں جاتا ہے اپنا بریف کیس اور اپنا سوٹ کیس خود اٹھاتا ہے. کہتا ہے نہیں, ڈپلومیٹک چینلز یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن میں دوسروں سے نہیں کہوں گا میرا سامان اٹھائیں, میں خود اٹھاؤں گا. کانفیڈنس میں اور تکبر میں بہت فرق ہے, کانفیڈنس میں اور نمائش میں بہت فرق ہے, خود پسندی میں بہت فرق ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمیں چاہیے, آپ کے اندر خدائی اعتماد ہو, اور اس خدائی اعتماد کے ساتھ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور ہر دشمن سے لڑ سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, دین نے اس خدائی اعتماد کی نشانیاں بہت دی ہیں ہمیں, بہت دی ہیں. الحمدللہ رب العالمین, آپ اور ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جس نے ہمیں سب کچھ دے دیا. اور اگر اسی خدائی اعتماد کو میں مصائب سے جوڑنے کی کوشش کروں, تو پھر اس جگہ کو سوچئے گا جہاں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح خالی ہاتھ ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, اور وہ خدا کا نمائندہ ہے, اور وہ خدا کا نمائندہ ہے, اور وہ ظالم کے دربار میں کھڑا ہے. تو جیسے ہی آپ ان خصوصیات کو جمع کریں گے, مولا سید سجاد کی تصویر آپ کے ذہن میں آئے. انسان کیسے سوچے, حجت خدا ہے, زمین پر خدا کا نمائندہ ہے, اور اس کے گلے میں توق ہے, اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں, یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اور حجت خدا ہے. اور یہ جب بازاروں سے گزر رہے تھے تو ان کے اوپر لوگ پتھر اور آگ برسا رہے تھے. یہ حجت خدا ہے. سجاد اسیر جوہر ہوئے, افسوس کسی نے یہ نہ کہا, یہ پاؤں ستون کعبہ ہیں, زنجیر کسے پہنا تھا. وہ کعبہ کا مالک, حل و حرم کا آشنا, وہ اپنی اسارت کے اندر بازاروں اور درباروں میں جائیں, یہ خدا کا نظام. خدا نے طاقت دی ظالموں سے لڑنے کے لیے, لیکن اتنی طاقت کے ساتھ صبر کتنا کرنا پڑا. 11 محرم کا دن صبر میں کمال ہے صبر. وہ وقت آیا جب ان اسرا کے قافلوں کو لاشوں کے برابر سے گزارا گیا. بیبیاں عماریوں کے اوپر سوار ہیں جن پہ کوئی محمل نہیں ہے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. بس میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, ہم تو بس کہہ رہے ہیں نا کہ بیبیوں نے اپنے آپ کو عماریوں سے گرایا. کاش
کاش کوئی ہم میں سے بھی نہیں سمجھ پائے گا کہ جو بیبیاں رسیوں میں بندھی ہوں وہ اماریوں کے اوپر بیٹھی ہوں اس اونچائی سے کیسے گرایا ہوگا, اور یہ علی کی بیٹیاں ہیں. امام وقت کو یہ مصیبت سمجھ میں آ رہی ہے. زیارت ناحیہ میں اس مصیبت کو بیان کیا ہے, سلام ہو ان خواتین پر جن کو بے کھجا ہوا اماریوں کے اوپر بٹھایا گیا. بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور خواتین لاشوں کی طرف گئیں جہاں پر جا کے ماتم کرنا شروع کیا. پہلا ماتم, پہلا نوحہ جو عاشور کے بعد ہونا شروع ہوا ہے وہ ان خواتین کا شاید یہ نوحہ تھا جو قبور مقدس کے اوپر ان لاشوں کے اوپر بے گور و کفن لاشوں پہ کھڑے ہو کر کیا. اس دوران میں یا شمر یا عمر سعد لعین وہ امام سجاد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ سجاد خواتین سے کہو یہاں سے چلے. اب میرے مولا کیسے خواتین سے کہیں جو بے کسی کے عالم پر گریا کر رہی ہیں, نوحہ کر رہی ہیں, ان سے کیسے کہیں کہ لاشوں سے ہٹے. مولا نے صبر کیا, اس لعین نے ایک کوڑا مارا امام کی کمر پہ, امام کی قبر تھوڑی سی جھکی, امام نے صبر کیا, اس نے ایک اور کوڑا مارا, امام نے اور صبر کیا, پھر اس نے بار بار کوڑے مارے. بی بی زینب نزدیک آئیں اور کہا بیٹا سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں. فرمایا پھوپھی اماں آپ میرے بابا کی لاشیں پہ ماتم کریں, آپ وہاں پہ نوا پڑے, سجاد کوڑے کھائے گا لیکن ماتم بلند ہوگا. آپ کے بہتب کی قیمت مولا سجاد نے دی ہے, آپ کے گریوں کی قیمت میرے مولا نے دی ہے.
ملہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون. پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت کی مظلومیت کا, کربلا کا انتقام لینے والے وارث اہل بیت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. درود بھیجے محمد و آلہ محمد.